بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عبادك الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق
اللهم صل
مسلمین و مسلمات کو زندگی کی برکتوں کے ساتھ سلامتی عطا فرمائیں. ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک درود ادیا فرمائیں کہ جہاں جہاں بھی آج سے مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تا دم عاشور خیریت و عافیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سائے میں انجام پذیر. ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے اخلاق حسنہ اور خلق عظیم، اور سرنامہ کلام کے طور پر جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ سورہ قلم کی ابتدائی چار آیتیں. سورہ قلم قرآن مجید کا 68واں سورہ ہے، 68. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بعد خدا نے قسم کھائی قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھتا ہے. ما انت بنعمت ربك بمجنون، اے پیغمبر تم اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے جنون سے باہر ہو، جنون تم پر عارض نہیں ہوتا. اور یہ نعمت کیا ہے جو انسان کو ہر قسم کے جنون سے پاک کرتی ہے، مبرہ کرتی ہے؟ اس نعمت کا نام ہے وحی، کہ تم اس نعمت کے سبب سے مجنون نہیں ہو. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، نہیں بلکہ تمہارے لیے وہ اجر ہے جو کبھی بھی منقطع ہونے والا، ختم ہونے والا، جس کا سلسلہ کبھی بنا ہونے والا نہیں. اور یہ دائمی اور باقی اجر انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اگر آپ کل جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ انسان اپنے نفس کو جو کہ فانی ہے بیچ دے خدا کے ہاتھوں اور اس کے بدلے میں مرضی خدا کو خرید لے جو کہ باقی.
سبحان اللہ.
تو اس انسان کے لیے، اس تجارت کرنے والے شخص کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع ہونے والا ختم ہونے والا نہیں. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال کون ہے؟ ہستی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے پیغمبر بے شک تم خلق عظیم پر ہو. یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس سے بنیادی طور پر ہمیں اس اشرے کے مضمون کے لحاظ سے دلچسپی ہے, اور اسی حساب سے ہم نے اس موضوع کو ترتیب دیا. کوئی بھی موضوع آپ اس کا انتخاب کریں, اسے منتخب کریں, سب سے پہلی چیز اور سب سے اہمیت والی بات اس میں یہی ہوتی ہے کہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر دیا جائے. ہمارے فہم میں جتنے بھی خلا اور جتنے بھی گیپس پیدا ہوتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کی درست تعریف کو نہیں سمجھتے, اس کے درست معنی اور مطلب کو نہیں جانتے. تو میرے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اخلاقیات کے بارے میں جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کو کوئی نئی بات بتانے جا رہا ہوں, نہیں, ایسا نہیں. بلکہ جو کچھ ہم سب عام طور سے سمجھ رہے ہیں اس میں کہیں کہیں درستگی کی گنجائش ہے اس فہم کے اندر, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور دوسرے مرحلے پر کہ عام طور سے ہم دینی اور قرآنی موضوعات پر سطحی معیار تک رہ جاتے ہیں, تو تھوڑا سا سطحی امور سے آگے بڑھ کر ذرا گہرائی میں جا کے بھی دیکھا جائے. اور گہرائیوں میں اترنے کی دعوت خود قرآن کریم ہی ہمیں دے رہا ہوتا ہے. آپ اس پہ غور فرمائیے کہ خود یعنی اخلاق, اب خدا کو پیغمبر کے بارے میں سلام بارے میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ جو خلق عظیم کا لفظ پروردگار استعمال کر رہا ہے پیغمبر کے لیے, یہ بذات خود اس بات کی دعوت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم خلق کی گہرائیوں میں جا کے دیکھیں اور اس بات کا پتہ چلائیں کہ ایک انسان کا خلق یا اخلاق عظیم کیسے بن جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کے, ایک عادی اور معمولی انسان کے اخلاق کو عظمت کی طرف لے جاتی ہیں, اس کو حسنہ عنایت کرتی ہیں, اس کو حسن بنا دیتی ہیں. یہ الفاظ کلام مجید خود ہمارے لیے ایک بیان دعوت ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں اس پر سطحی نظر ڈال کے نہ گزر جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں براؤزنگ آج کل کے الفاظ ہے اس میں, کہ براؤز نہیں کرنا ہے خالی بلکہ قرآن کی گہرائیوں میں جانا ہے, ڈیپتھ نو کرنا ہے, اس میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس لفظ کو پروردگار نے ایک اس چیز کو, اس فکر کو پروردگار نے ایک لفظ میں بیان کیا, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں اس لیے دیا ہے تاکہ تم اس کی گہرائیوں میں اترو. تفقہ کا مطلب گہرائی میں اترنا, ڈیپتھ میں جانا. اور اسی چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خداوند علی و علا کے علم میں تھا کہ دور آخر میں ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جن پر کیا لفظ صادق آئے گا, اقوام متعمقون, تعمق میں جانے کی صلاحیت رکھنے والے, گہرائیوں میں اترنے والے, اترنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد پیدا ہوں. تو خدا نے ان کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیت نازل فرمائی جو توحید کے اعلیٰ ترین مارگ پر مبنی و مشتمل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کریم جا بجا ہمیں اس بات کی طرف, اس امر کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ قرآن پر نظر سختی نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کے اقوال, معارف, مناجات اور دعاؤں کو صرف ایک چھچلتی ہوئی نظروں سے نظر ڈال کر یا صرف ثواب کی خاطر پڑھ کے نہیں گزر جانا چاہیے, بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ اس میں تعمق کیا جائے, تفکر کیا جائے, تدبر کیا جائے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. سمندر آپ کو پتا ہے کہ پانی دنیا کے عرض کے والیوم کا تقریباً کتنا ہے, 3/4, 70-75%. سمندر کے اندر زندگی کا جتنا تنوع ہے, جتنی ورائٹی ہے اور جتنی ڈائیورسٹی ہے, وہ خشکی پر پائی جانے والی زندگی میں موجود نہیں. جتنے خزانے ہیں, بلکہ ایون آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ آئل اور گیس بھی سمندر کی تہوں سے کتنی زیادہ نکالی جاتی ہے, موتی, جواہرات, آئل, گیس, یہ چیزیں سمندر میں پائی جاتی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی چیز سمندر کی سطح پہ نہیں ملتی. اس میں موجود جتنے خزانے ہیں ان سب کو پانے کے لیے سمندر میں غوطہ زنی کرنا پڑتا ہے. اس غوطہ وری کے بغیر آپ کسی بھی ایک خزانے کو نکالنے کے قابل نہیں. تو قرآن اور معارف اہل بیت یہ سمندر کی مانے ہیں. اگر کوئی خالی کنارے بیٹھا ہوا اس کے پانی سے کھیلتا رہے, اس کی سطح سے کچھ ہاتھ نہیں گیا, صرف وہ سیپیوں کے خول مل جاتے ہیں. لیکن اس کے جو موتی نکالنے کے لیے آپ کو گہرائی میں اترنا پڑے گا. تو یہی دعوت آپ حضرات کے لیے ہے, سب سے پہلی کہ جتنی ہماری توفیق ہے ہم آپ کو متوجہ کرانے کی کوشش کر کے بتائیے پروردگار کہ کچھ نہ کچھ گہرائیوں میں اترے, کچھ نہ کچھ معارف قرآن اور اہل بیت کی سچائی اور حقانیت کو پانے کی کوشش کریں. اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تم ہمارے رستے میں قدم بڑھاؤ گے, دروازے کھولنا, راہیں دکھانا ہمارا کام. اس بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رستہ نہیں ملے گا. میرا خیال ہے کہ آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو کہ جس نے خدا کی راہ پر قدم بڑھایا ہو اور وہ یہ شکوا کرتا ہو خدا سے کہ میں نے تو چاہا تھا کہ بڑھوں لیکن مجھے رستہ نہیں ملا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ایک سلمان محمد معروضات سے جداگانہ نہیں ہے جو ہم نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اور سال گزشتہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کے سامنے رکھی تھیں ان کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ باعث فضیلت اور کرامت اور شرافت ہے وہ عقل و حکمت, اور جو صفت انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل مذمت ہے وہ جہل اور دماغت. لیکن اس کی تعریف, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی تعریف میں ہم مغالطہ کرتے ہیں, اور اس تعریف کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں ساری محنت کرنی پڑی. میں دو لفظوں میں اس کی تعریف دوہرا دوں کیونکہ وہیں سے پھر مجھے آگے چلنا ہے. انسان جناب امیر علیہ السلام کے قول کے مطابق تین قسم کے, یا عالم ہے, یا طالب علم ہے, یا خس و خاشاک ہے. جو خس و خاشاک کی مانے گئے ان کا تو ذکر ہی کیا, ان کو ہٹا دیا. عالم اور طالب علم یعنی یہ دو کیٹیگریز بنیادی طور سے انسانوں کی. جو علماء ہیں, علماء علم رکھنے والے, علم رکھنے والے کا مطلب جن کو معلومات ہیں, جو چیزوں کو جانتے ہیں, جو باخبر ہیں, ان کی دو قسمیں. ایک قسم علماء کی عاقل ہے اور ایک قسم علماء کی جاہل ہے. عاقل وہ انسان ہے کہ جس سے اپنے علم سے جو حق سمجھ میں آئے اس سمت میں حرکت کرے, اور جاہل وہ ہے کہ اپنے علم سے حق کو سمجھ کر دیدہ و دانستہ اس کی مخالف سمت میں چلے. اور اس کی بہترین مثال میں عرض کر چکا ہوں کہ بہترین مثال اس کو سمجھنے کی ایک اور ہے اور ایک عمر ابن سعد. دونوں عالم, دونوں پہچانتے ہیں اہل بیت کے فضائل. اس علم کے رکھنے کے بعد عمر نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو حق نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے چاہے کچھ بھی دینا پڑے. عمر ابن سعد نے سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھے حق نہیں بلکہ اپنے دنیاوی مفادات کو بچانے کی خاطر حق کی مخالف راہ کو دھکیلنا ہے. تو ہر عقل مند انسانوں کی بہترین فہرست بہترین انسان اور عمر ابن سعد جاہل انسانوں کی
محمد والے محمد صلوات.
اس تاریخ کو واضح کرنے کے بعد کہ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عقل کیا ہے اور جہل کیا ہے قرآن اور معصوم کی نظر میں. اس کے بعد دوسری بات جو ہم نے واضح کی تھی وہ یہ کہ عقل کی راہ یعنی حق کی راہ جو ہے وہ حقیقت توحید ہے. حق کی راہ حقیقت توحید ہے. وَعَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یعنی جو بھی حق ہے وہ سب کا سب کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اللہ سے، توحید سے. یعنی کہ ہر وہ شے جس کی انتہا توحید پر نہیں ہوتی وہ حق نہیں. بالکل صاف ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو چاہے وہ دین نظر آتا ہو چاہے کچھ بھی نظر آتا ہو، چاہے وہ دینداری ہو چاہے مراسم اذا ہو کوئی بھی چیز، اگر وہ توحید پر جا کر منتہی نہیں ہوتے تو حق کی راہ پر نہیں. تو عقل کی راہ کیا ہے؟ حقیقت توحید. اور جہل کی راہ کیا ہے؟ شرک کثرت بلکہ تکاثر. وہ انسان جو توحید سے اپنی نظروں کو پھرا کر کثرت، ظاہر فانی ہو جانے والی صورتیں، فانی اور زوال پذیر نعمتیں اور اس کثرت اور تکاثر کے چکر میں پھنس جاتا ہے وہ جاہل، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ. اور وہ انسان کہ جو اپنی زندگی میں ہمیشہ توحید اور حقیقت توحید کی جانب راہ کو اپناتا ہے وہ عقل مند ہے، چاہے بظاہر وہ آپ کو کتنا ہی کم پڑھا لکھا نظر کیوں نہ ہوتا ہو. مثل بلال اور جون، کہ بلال اور جون کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لائق لوگ نہیں تھے دنیا کی نظر میں، لیکن عقل مند ترین افراد تھے. اس لیے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شکل میں نور توحید کو دیکھا، پہچانا اور اس کے تو اس یعنی کہ یہ میں نے اپنی جو گزشتہ سال کی معروضات تھی اس کے نچوڑ اور خلاصے کے لیے دو نکات آپ کے سامنے عرض کی، کیونکہ مجھے یہاں سے آگے چلنا ہے کہ عقل و جہل کی تعریف ذہن میں واضح ہے. عقل کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد جو حق سمجھ میں آئے اس کی طرف جانا. جہل علم حاصل کرنے کے بعد جو حق سمجھ میں آئے اس کی مخالف سمت کو دیدہ و دانستہ اختیار کرنا. حق اصل میں کیا ہے؟ توحید ہے. جہل والی سمت اصل میں کیا ہے؟ شرک ہے اور تکاثر اور کثرت ہے اور فنا پذیر اشیاء سے دل کا لگانا. یہ چاہیے. اب یہاں سے ہم آگے چلنے کی سعی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری گفتگو میں یہ بات بھی بتکرار آئی تھی کہ قرآن کریم نے صاحبان عقل و فہم و خرد کے لیے ایک خصوصی لفظ استعمال کیا ہے، اولو الالباب. اولو الالباب کے مختصر معنی یہ ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو انسانیت کا ماحصل ہیں، انسانیت کی کریم ہیں. یعنی یہ وہ انسان ہیں کہ جن سے صحیح معنوں میں خدا کو دلچسپی ہے. یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں خدا اپنے نور وحی کو بندوں تک پہنچانے کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ بناتا ہے. اولو الالباب، اولو الالباب کی نشانیوں کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی. ان میں سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اے پیغمبر تم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو سنتے ہیں، جو قول کو استماع کرتے ہیں. استماع ذہن میں رکھیے گا، کہ لفظ سماعت صرف سننا نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک آواز کا کان کے پردے تک پہنچنا، شاید جسے آپ کہیں ایک سلام سلام کچھ آوازوں کا کان کے پردوں تک پہنچنا سننا تو کہا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سماعت بھی ہے. سماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس کے مفہوم اور معنی کو بھی سمجھتے ہیں، سماعت اس کو کہا جاتا ہے. یعنی جو چیز، جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر چینی زبان کے اندر ایک پڑھنا شروع کر دیا جائے، آپ سن رہے ہیں، سماعت نہیں کر رہے. اس لیے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، آپ کے جو ایئر میں سینسرز ہیں وہ اس آواز کو سینس ضرور کر رہے ہیں، سماعت اس کو نہیں کرتے. سماعت اس وقت ظہور پذیر ہوگی جب آپ ان آوازوں کے مفہوم اور مطلب کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں. تو فبشر عباد الذین، خوشخبری دے دو ان بندوں کو، یستمعون القول، جو قول کو استماع کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ سنتے ہیں اسے سمجھتے بھی ہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور پھر اس کے بعد جو اس میں سے سب سے حسین ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اس لفظ کو انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ اس کو تھوڑا اور سمجھانے کی سعی کروں. حسن، خدا نے بار بار حسن پہ اتنا زور دیا، اور یہ چیز جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ سائنٹسٹ بھی، محققین بھی اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ جو سائنسی دریافت ہے وہ ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ایکسپلوریشن ہے، جو کچھ بھی ڈسکوری ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے ایٹم کے ایک ذرے کے اندر پائے جانے والے ایٹم میں ہو، ہر جگہ پر ایک حسن پایا جاتا ہے. یہ حسن کیا چیز ہے؟ خدا نے بار بار اس حسن کو کیوں دہرایا ہے؟ اور شاید سب سے بڑی ترغیب جو ہمیں دی ہے کہ تمہاری زندگیوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ حسن، احسن ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، کہ جب بھی کوئی ہم سے ملے تو ایک اچھا، لیکن حسن و زیبائی سے کیا مناسبت ہوتی ہے کہ آپ جب بھی اس پہ نظر کرتے ہیں آپ کا ذہن ایک اچھا تاثر اسے حاصل کرتا ہے. جب بھی آپ کسی خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ آسمان پر چاند اور تاروں کو نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن پر ہمیشہ ایک اچھا تاثر پڑتا ہے. یہ حسن کی سب سے بڑی صفت ہے، حسین چیز کی سب سے بڑی صفت ہے. تو اگر انسان کے اندر حسن پایا جائے، انسان کا کردار حسین ہو، تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی؟ کہ جب بھی آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے ہمیشہ ایک اچھا تاثر بھی اٹھیں گے. تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. خوشخبری تو ان بندوں کو جو قول کو، بات کو سماعت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہر چیز کے پیچھے نہیں چل پڑتے. ہر وہ بات جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کو سمجھتے ضرور ہیں، لیکن ہر چیز کی پیروی اور اتباع نہیں کرنا شروع کر دیتے، بلکہ اتباع صرف اس کی کرتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ حسن والے ہیں. احسن یعنی کہ ان میں سب سے زیادہ حسین، یہ بھی کمپیریٹو ڈگری ہے، کچھ چیزیں کم حسین ہیں، کچھ چیزیں زیادہ حسین ہیں. کہ جب ہم مثال کے طور پر یہ جملہ سنتے ہیں، میں اگر جملہ کروں آپ کے سامنے، آپ کو سنا ہو بھی ہوگا، لیکن اس حوالے سے بھی غور کیجیے، کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کیا میں تیرے اوپر تیرے غیر کو دلیل بنا کر لاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جلوہ اور مظہر ہو جو تیرے غیر کے پاس ہو اور تیرے پاس نہ ہو؟ حسن ہے نہیں اس میں، اس جملے میں. یعنی ہر سمجھدار انسان کس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس جملے میں؟ اس کے اندر حسن. अनमा के कलमा के अंदर पैगंबर अकरम के अहादीस के अंदर बाकी नसीहत और मुआइजा तो अपनी जगह पर है, लेकिन हुस्न का पहलू भी इसके साथ साथ चलता है। कभी एक जुमला कुछ दोस्तों के साथ हमने एड किया था, आपके साथ भी उसको शेयर करें कि पैगंबर अकरम से किसी ने आके पूछा, ये एक शख्स ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह हम आपकी सोहबत में बैठते हैं और आपकी सोहबत में जब तक रहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छा तासर होता है, बहुत हमारे दिल में अच्छे अच्छे ख्यालात और अफकार पैदा होती हैं, लेकिन जब हम यहाँ से निकल कर अपने घरों को वापस चले जाते हैं तो उन सब बातों को भूल जाते हैं, कैफियात जाहिर करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम अपने दाहिने हाथ से मदद क्यों नहीं लेते। उसने कहा यानी क्या मतलब। आपने फरमाया तफत्तुहु, जो कुछ तुम हमसे सुनते हो उसको लिख लिया करो। उसके अलावा हुजूर खुद अपने हिसाब से फरमाते हैं इल्म को कैद कर लो। असाब पूछता या रसूलल्लाह इल्म को कैसे कैद कर ले। आपने फरमाया किताबतुहु, उसकी किताबत के जरिए से। वहां ये नहीं कहा कि खत के जरिए से, क्योंकि खत का मतलब होता है हैंडराइटिंग और किताबत का मतलब होता है दो जिल्दों के दरमियान किसी चीज को महफूज करना। तो जब हुजूर खुद से फरमा रहे हैं ताकि के इल्म को कैद करो, तो फरमाते हैं उसकी किताबत के जरिए से, क्योंकि पैगंबर अकरम की निगाहें दूरबीन इस बात को देख रही थी कि एक जमाना वो आएगा कि जब इल्म को कैद करने का तरीका सिर्फ खत नहीं होगा, सिर्फ तहरीर नहीं होगी। तो जब अपने जमाने के इंसान से बात करते हैं कि इल्म को कैद कर लो तो कहते हैं लिख लो, लफ्ज खत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं कि ये लफ्ज आइंदा आने वाले लोगों तक भी पहुंचेगा तो लफ्ज खत नहीं इस्तेमाल करते। ये हुस्न, ऐसी बेशुमार मिसालें, बेशुमार मिसालें। आप अगर आइमा की दुआएं पढ़ें, नहजुल बलागा पढ़ें, पैगंबर अकरम की अफवान पढ़ें, तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको फैसिनेट करेगी, किसी भी इंसान को फैसिनेट करेगी, वो उसका हुस्न। उन जुमलात और उन कलमात के अंदर पाई जाने वाली जेबाई है कि हर इंसान जो अक्ल सलीम रखता है, चाहे किसी भी मजहब से मुताल्लिक हो, वो उसके हुस्न से मुतासिर होगा। और इसी चीज को शहीद मुदाही ने कहा कि हम शियों की सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि हमें तो इस खुशबू को लोगों के इंसानों के सामने पेश कर देना था और तो कुछ करने नहीं था। इसका हुस्न खुद इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करा लेता, लेकिन जो सबसे बड़ी कोताही हमसे सरजद हुई वो क्या हुई कि मारिफ़े अहले बैत को किताबों में बंद कर दिया, न खुद उसको समझने की कोशिश की, न दूसरों के सामने उसको पेश किया, और खाली किस बात पर लड़ते हैं कि अहले बैत आप इस तरीके से अहले बैत हक होना कैसे साबित हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतना इतनी थी कि मारिफ़े अहले बैत को इंसानों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते, बाकी उनको खुद ही समझ जाए। तो ये उलाएक लजीना हदाहुम अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनकी अल्लाह ने हिदायत की, वह उलाएक हुम उलुल अल्बाब, और ये हैं उलुल अल्बाब। उलुल अल्बाब की सिफत क्या है, क्वालिटी क्या है, कि जब भी उनके सामने कोई बात पेश की जाती है उसको सुने बगैर ना कबूल करते हैं ना रद्द करते हैं, उसको अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उनमें जो सबसे हसीन है उसकी इत्तबा करते हैं। ये उलुल अल्बाब का कैरेक्टर है। तो यहां से हमारे जहन में ये बात आई कि क्यों ना हम इस दर्जे के अफराद यानी उलुल अल्बाब और औलिया खुदा के किरदार के हवाले से भी कुछ पहलुओं को रोशन और उजागर करें, क्योंकि इस आयत में जो चीज बयान की गई है इस पर एक लहजा और फरमाइएगा कि मतलब ये नहीं है कि उलुल अल्बाब वो हैं कि जो बात को सुने और कभी अहसन की इत्तबा करें और कभी अहसन की इत्तबा न करें। ये नहीं, بلکہ ہمیشہ وہ گفتگو کو بغور سنتے ہیں اور جو ان میں سے احسن ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی چیز کہ ایک انسان کبھی اچھائی کے پیچھے جائے احسن کے پیچھے اور کبھی نہ جائے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صفت اس کا کردار نہیں ہے, کبھی رونما ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. لیکن اولوال الباب کے حوالے سے یہ بات کہ وہ جب بھی اچھی بات کو سنتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں, احسن کی اتباع کرتے ہیں, یہ ان کے کردار کے علاوہ. اسی پہلو کو آج انشاءاللہ مجھے تھوڑا سا اجاگر کرنا ہے بعنوان اخلاق. ایک سلام اخلاق کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت پیش کر دوں. پہلی بات کہ اخلاق کا لفظ, اس کا اطلاق صرف انسانوں پر ہوتا ہے. یعنی اخلاق انسانی ایک لفظ ہے جو معنی خیز ہے, اخلاق حیوانی کوئی چیز نہیں. اخلاق کسی ایسی چیز کا نام ہے جس کا تعلق صرف انسانوں سے, اور صرف انسانوں سے ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں شعور, ارادہ, اختیار اور عقل کو دخل ہونا چاہیے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حیوان سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں. دوسری بات, لفظ اخلاق فی نفس ہی ہمیشہ اچھائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ با اخلاق ہے تو اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ اس کے طور طریقے خراب ہے. کہ لفظ اخلاق ہمیشہ بذات ہی فی نفس ہی ہمیشہ اچھائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کے اخلاق کو برا بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کے ساتھ ایک سابقہ لگاتے ہیں کہ بد خود یا سوء خود اور اس قسم کی چیزیں. یہ دو باتیں ابتدا ذہن میں رکھیں. اب پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تعریف اخلاق کو سمجھنے کے لیے, کہ اخلاقیات یا اخلاق یا خلق انسان کی صفت ہے, اس کی عادت ہے, اس کا ملکہ ہے یا اس کا عمل ہے؟ خود یہاں سے تھوڑا, کیونکہ میں نے ابھی خدمت پیش کیا کہ ہم ممبر پر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی گہرائی میں جائیں, سطحی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی سی دقت ضرور کرنی ہے. اخلاق انسان کی زندگی میں مختلف جہتیں, کچھ انسان کی صفتیں, کچھ صفات کے حوالے سے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عادتیں ہیں. عادتیں عام طور سے انوالنٹری ایکشن کو کہتے ہیں. یعنی ایک شخص کہیں بیٹھا ہے, کاموں پر سب کو جا رہا ہے, ہاتھ میں کوئی پینسل آ گئی, میز پہ لکھنا شروع کر دیا, یہ چیز کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں انوالنٹری ایکشن ہے, اور یہ اس کی عادتیں عام طور سے سمجھی جاتی ہیں. تو اخلاقیات کیا چیز ہے؟ انسان کا عمل ہے, اس کا فعل ہے, اس کے اندر پایا جانے والا ملکہ ہے, اس کی کسی عادت کا نام ہے یا اس میں موجود کسی صفت کو کہتے ہیں. اس بات کا طے کرنا پہلے مرحلے پر ضروری ہے تاکہ تعریف اخلاق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے. میرے خیال میں ساری باتوں کے مطلب آپ کے سامنے واضح ہوگا. لفظ ملکہ مجھے اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. انسان کو پروردگار نے کچھ صفات کے ساتھ خلق کیا. یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی, بینائی انسان کی صفت ہے, سننے کی صلاحیت عطا کی, ریزننگ اور غور کرنے کی صلاحیت عطا کی, یہ ساری کی ساری صلاحیتیں انسان اپنی پیدائش کے ساتھ لے کر آیا. ان میں میرا آپ کا کسی کا بھی خود کوئی حصہ نہیں, ان صفات کو, ان کوالٹیز کو, ان کریکٹرسٹکس کو حاصل کرنے. لیکن جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزارتے چلے جاتے ہیں تو ہم کچھ صفات کو کسب بھی کرتے ہیں, حاصل بھی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ طبیب بنا. یہ طبابت کی جو, یا میڈیکل سائنسز میں ماہر ہونے کی جو کوالٹی ہے, یہ وہ لے کے نہیں پیدا ہوتا. ایک انسان ہے کہ جو نقاش بہت اچھا ہے, یہ نقاشی کی صفت اس کے اندر پیدائشی طور پہ نہیں پائی جاتی بلکہ اس نے اپنی زندگی میں سعی، محنت، مشقت، ریاضت اور ایک طویل ریاضت کے بعد، یعنی کوئی بھی علم و فنون و ہنر اتنی آسانی سے انسان کو نہیں حاصل ہوتے، بلکہ اس کے لیے خاصا، جیسے کہا جاتا ہے کہ خاصے عرصے تک کسی دشت کی سیاحی کرنی پڑتی ہے. یہ صفات تھی جو انسان کو سعی اور محنت اور مشقت اور ریاضتوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں. لیکن یہ صلاحیتیں کچھ انسانوں کے لیے عرض رہتی ہیں، کچھ کے لیے جوہر بن جاتی ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کچھ انسان ایسے ہیں کہ ایک بات سیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے میٹرک اور انٹر میں پڑھا، کافی کتابیں پڑھی، بہت ساری باتیں رٹی، لیکن اگر آپ آج ہم سے پوچھیں ان کے بارے میں، ہمیں تقریباً وہ چیزیں یاد نہیں ہیں جو ہم نے کی. نہیں اسی طریقے سے کہ ہم نے خود اپنے تعلیم کے دوران بہت سارے جو سوالات حل کیے، بہت ساری ڈیریویشنز کی، اب اگر مجھ سے کہا جائے کہ اب آپ کر دیجیے، میں نہیں کر پاؤں، مجھے نہیں آتا. تو کیا مطلب ہوا کہ اس چیز پر وقتی طور سے ٹیمپرریلی میں نے محنت کی تھی، اس علم کو حاصل کر لیا تھا، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد وہ علم مجھ سے رخصت ہو گیا. کیوں رخصت ہو گیا؟ اس لیے کہ میری توجہ نہیں تھی، میں نے اس کو دہرایا نہیں، اس کی طرف بعد میں متوجہ نہیں ہوا، اس لیے وہ مجھ سے رخصت ہو گیا. لیکن کچھ صلاحیتیں، کچھ علوم انسان کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی اس میں سے پوچھ لیں، ہر وقت جواب حاضر ہے. کہ اگر ایک اچھا ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، تو آپ جس وقت اس کو علاج کی دعوت دیں، ہر وقت علاج کر سکتا ہے. ایک ماہر خطاط ہے، آپ جس وقت بھی اس سے کچھ لکھوانا چاہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی پریکٹس کر کے آتا ہوں، بلکہ وہ کہے گا لائیے کاغذ قلم دیجیے، ابھی لکھ کے لکھا دیتا ہوں. تو جب آپ کی کسبی صفت، حاصل کی ہوئی صفت، آپ کے وجود کا اس طریقے سے حصہ بن جائے کہ اس کو ظاہر کرنے میں آپ کے لیے کوئی دشواری اور مشقت درپیش نہ ہوتی ہو، اس صفت کو کہتے ہیں ملکہ. سبحان
اللہ.
اس کا نام ملکہ. ملکات نفسانی کے حوالے سے جو بات ہے کہ ملکہ جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان نے کسب کیا، محنت کی، مشقت کی، ایک صلاحیت کو حاصل کیا اور وہ صلاحیت اس کے وجود کے حصہ بن گئی، کہ اب جب بھی اس سے صدور ہونا ہے، ظہور ہونا ہے، تو بغیر کسی مشقت کے. یعنی جیسے ہم نے محنت کی، انگریزی ہماری مادری زبان نہیں تھی، ہم نے محنت اور مشقت کے بعد انگریزی سیکھ لی، اب آپ جب چاہیں مجھ سے انگریزی میں کچھ لکھوا لیں، یا خط لکھوا لیں، مضمون لکھوا لیں، لیٹر لکھوا لیں، کسی انگریزی کے پیسج کا ترجمہ کروا لیں، ہر وقت حاضر. تو اب یہ انگریزی زبان کی دانش میرے لیے کیا ہے؟ میرا ملکہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملکہ. باقی چیزیں آپ کو بتائیں. تو اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق انسان کی صفت ہے، ملکہ ہے، عادت ہے، کرامت ہے. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں تو شاید آسانی سے واضح ہو جائے. انسان میں ایک صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا. انسان یعنی آپ کسی بھی انسان کو تنہا چھوڑ دیں، کسی جگہ پہ تنہا مت کر دیں. اسی لیے قید خانے کیا بنائے جاتے ہیں؟ کیسے؟ کہ جہاں پر انسان کو تنہا کر دیا جائے. کہ انسان تباً فطرتاً تنہائی سے وحشت کرتا ہے. انسان کی صفت کیا ہے؟ اجتماعیت، مدنیت. کیا اس اجتماعیت اور مدنیت والی صفت کو اخلاقی قرار دیا جائے گا؟ ایک سوال کہ کیا یہ صفت اخلاقی ہے؟ کیا یہ صفت خلق انسان میں داخل ہے؟ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اس کی تائید نہیں کرے گا کہ انسان کے اندر پائی جانے والی اجتماعیت کی جو صفت ہے وہ اس کا تعلق خلق انسان سے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ صفت، یعنی اب میں آپ کے سامنے پوسیبل ریزنز رکھتا جاتا ہوں کہ ہم ایک چیز کو اگر ایلیمینیٹ کر رہے ہیں اخلاقیات کی فہرست سے تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس صفت کو اخلاقیات کی فہرست سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صفت قسمی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. اس صفت کو انسان نے اپنے ارادہ اور اختیار اور سعی اور محنت سے نہیں حاصل کیا، بلکہ یہ صفت ملی ہوئی انسان میں طبعاً پائی جاتی ہے. تو ان صفات کو ہم انسان کے خلق اور اخلاق کا حصہ نہیں سمجھتے. دوسری صفت، ایک ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے جان قربان کر دینے پر آمادہ ہے. کیا ماں کی بچے سے محبت اخلاقی صفت ہے؟ یہاں پر بات تھوڑی سی باریک ہوتی جاتی ہے. کیا ماں کی اپنے بچے سے محبت اس نے خود کہلائے گی؟ یہاں بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ نہیں. اس محبت والی صفت کو اخلاقیات سے کیسے باہر کر دیا ہم نے؟ ماں کی محبت والی صفت، اس لیے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو اپنے بچے کی محبت میں اس قدر بے چین ہے، پڑوس میں رہنے والے بچے کی طرف اس کی پرواہ نہیں. یعنی یہ محبت ایک عورت سے صادر تو ہو رہی ہے، لیکن ایک محدود دائرے کے اندر بند ہے. اس کا اطلاق بہت محدود دائرے میں، صرف اپنی اولاد تک ہے. تو ہم اس قسم کی کسی چیز کو بھی اخلاق قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر محبت ہے، محبت اس میں خلق میں شامل ہے، لیکن کون سی محبت؟ کہ جو ایک انسان کو انسان سمجھتی ہے، جس کا دائرہ کار پوری انسانیت پر محیط ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ صرف اس کی محبت، صرف اولاد کی محبت، صرف بھائی کی محبت، یہ اس میں خلق نہیں ہے. تو ابھی دو چیزوں کو ہم نے ایلیمنیٹ کیا. پہلا یہ کہ جو صفت اختیاری اور قسمی نہیں ہے، اسے ہم اخلاق میں شمار نہیں کرتے. وہ صفت جو ہے تو احسن، لیکن اس کا دائرہ محدود ہے، اسے بھی ہم اخلاق میں شامل نہیں کرتے. اب تیسرے مرحلے پہ آ گئی. ایک انسان ہے، اس کا خط تحریر بہت اچھا ہے. ایک انسان ہے جو بہت اچھا لکھتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چیز ملکات انسانی میں شامل ہے، کیونکہ انسان کا خط تحریر آسانی سے اچھا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے. کیا آپ حسن تحریر کو حسن اخلاق کو شامل کریں گے؟ کہ یہ قسمی ہے، یہ ملکہ ہے، اسے اخلاق میں شامل ہونا چاہیے. کیا یہ کوالٹی، یہ ملکہ اخلاق میں شامل ہوگا؟ نہیں. اب یہاں پر ہمارے لیے ہر مرحلے پر تھوڑی تھوڑی دشواری بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کو کس بنیاد پر ایلیمنیٹ کریں؟ کہ ابھی تک ہم کہہ رہے تھے کہ اختیار ہونا چاہیے، ابھی تک ہم کہہ رہے تھے کہ دائرہ محدود نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر کیوں اس نے تحریر، اس نے خلق کیوں نہیں؟ شاید اس کی وجہ یعنی کہ ہم باقاعدہ کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس چیز کا باقاعدہ جب تک انٹریکشن دیگر انسانوں سے نہ ہو، اس وقت تک اس کو اس کے خلق میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یعنی ملکہ بذات خود اس میں خلق نہیں ہے، لیکن وہ تحریر کہ جو انسانوں کے ہاتھوں میں جائے اور ان کی ہدایت کا سبب بنے، شاید اس میں خلق میں شامل ہوتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اب ہم اخلاقیات کی کیا تعریف کریں گے؟ یہ جتنی چیزیں کہ صفات ہیں، ملکات ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم کسی کو بھی اخلاقیات کی فہرست میں شامل کرنے کو تیار نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں کہ ایک نوجوان ہے کہ جو بزرگوں کے ساتھ بہت ادب سے ملتا ہے، اس صفت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے یہ اس میں خلق ہے. بزرگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا اس میں خلق ہے. اور شاید یہی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک انسان کی کسی اچھائی کا انٹریکشن دوسرے انسانوں سے نہ ہو، اور وہ اچھائی انسان کی قسمی بھی ہو، اس وقت تک اسے اخلاق کے دائرے میں شامل نہیں کیا جاتا. اس سے آگے بڑھ کے آخری مرحلے پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک انسان ہے جو صابر و شاکر ہے, اس کے صبر و شکر کی بنیاد پر میں اس کے اخلاق کے اعلی معیار کو تسلیم کروں یا نہیں کروں. ایک انسان ہے جو صابر و شاکر صفات ہیں, اور یہ دونوں صفات بھی پیدائش کے ساتھ نہیں حاصل ہوتی, کسب کرنی پڑتی. ملکہ آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا رائے دیں گے اس کے اخلاق کے بارے میں کہ جو صابر و شاکر ہے؟ اب یہاں پر آ کے آپ چیک نمبر میں پڑھیں گے, چھٹکیں گے, سوچیں گے, اور شاید زیادہ تر افراد کیا کہیں گے کہ بھئی ایسے تو ہم جواب نہیں دے سکتے جب تک ہمیں اس کے عادات, اطوار, طور طریقے, اٹھنا بیٹھنا, ادب تمیز کے بارے میں جب تک معلومات نہ حاصل ہوں, ہم کسی کے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تقریباً یہی جواب ہوں گے. یہ وہ مقام ہے خالی, جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی نئی بات نہیں پتا, نئی بات نہیں عرض کرنا, بلکہ جو کچھ آپ پہلے سے سمجھتے ہیں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اس کو درست کر دیں. تو ہم اخلاقیات کس کو سمجھتے ہیں؟ عادات, اطوار, طور طریقے, انداز, ملنے جلنے کے رنگ ڈھنگ. یعنی ایک مثال کے طور پر کہ ایک صاحب ہم سے آ کے ملے, مسکرا کے انہوں نے ہم سے ملاقات کی, دوسرے صاحب ہم سے آگے ملے ان کے بعد انہوں نے اور زیادہ مسکرا کے ملاقات کی, تھوڑے سے دانت اور نکال دیے. کیا میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ جن صاحب نے اپنے دانتوں کی زیادہ نمائش کی ان کا اخلاق زیادہ بہتر ہے؟ مطلب ہمارا فہم اخلاق تقریباً اسی جگہ پہ جاتا ہے. اسی صاحب نے ہم سے ملاقات کی, تھوڑا سا جھک کے ملے, دوسرے صاحب آئے اور زیادہ جھک کے ملے, کمر کو اور زیادہ خم کر دیا. تو اب ہم کہیں کہ جو ہمارے سامنے زیادہ جھکتے ہیں وہ زیادہ اس نے اخلاق کے مالک ہیں. اس جگہ پر آ کر اس فہم کو درست کریں. آپ یقیناً اس ساری گفتگو سے اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اخلاق در حقیقت ملکہ ہے. جسے بھی آپ اخلاق کہتے ہیں, اخلاق ان صفات کا نام ہے کہ جو انسان سعی اور ریاضت اور محنت اور مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے. وہ صفات جو انسان کو اپنی پیدائش کے ساتھ بائی ڈیفالٹ ملی ہوتی ہیں وہ اس کے اخلاق میں شامل نہیں ہوتی, اخلاق ملکہ ہے. لیکن بس اس جملے کو میں اضافہ کر کے بات مکمل کر دوں کہ اخلاق وہ ملکہ ہے جو انسان کو عاقل یا جاہل بناتا ہے. اخلاق اس ملکے کا نام ہے کہ جو انسان کو یا عاقل بنا دیتا ہے یا جاہل بنا دیتا ہے. آپ کی خوشقتی نہ آپ کو عاقل بناتی ہے نہ جاہل بناتی ہے, اس لیے آپ کے اخلاق کو شامل نہیں. ہاں, آپ کی خوشقتی اس وقت آپ کے اخلاق کا حصہ بن جائے گی جب آپ اپنی تحریر سے کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو انسانوں کو گمراہ کرے یا انسان کو ہلائے, اس وقت اخلاق کیسا بنے گا؟ تو اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ وہ ملکہ جو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں اور اس کو عاقل یا جاہل بنائیں یا اس سمت میں انسان کو ہلا کرتے ہیں. وہ ملکہ جو انسان کو عقل کی طرف لے جائیں, اخلاق حسن, اور وہ ملکہ جو انسان کو جہل کی طرف لے جائیں, ملکات سوء اور اخلاق سیئے. آج کی حد تک اس تعریف کو یاد رکھیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تعریف آپ کے ذہن میں ان مثالوں کے ساتھ واضح